بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الحران رحمة الله عليه، تسبيح الرسالة بشرح درس جاريه، پچھلے درس میں غلط فہمی کے جواب پر ہم رکے تھے. وہ غلط فہمی کیا تھی اور اس کا جواب کیا تھا، وہیں سے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. غلط فہمی یہ تھی کہ وعید کی احادیث کا اطلاق ان مسائل میں تو نہیں ہوتا جن میں اختلاف ہے، لیکن متفق علیہ مسائل میں تو وعید کا اطلاق ہونا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے اس غلط فہمی میں، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، جب ایک سنی عالم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کسی محرم کا ارتکاب ہوتا ہے، اب یہ تو پہلے سے ایسا بیان کر چکے ہیں کہ حرام تو حرام ہم نے جان لیا ہے، اور جو وعید ہے اس محرم کے ارتکاب سے جو جڑی ہوئی، جو سزا جڑی ہوئی ہے، وہ اس وقت تک لاحق نہیں ہو سکتی فاعل کو، فاعل پر جس نے یہ گناہ کیا ہے، جب تک کہ شرطیں پوری نہ ہوں اور جو رکاوٹیں وہ دور نہ ہو. تو غلط فہمی یہ ہے کہ مسائل دو قسم کے ہیں. بعض ایسے مسائل ہیں جن میں اجماع ہے، اور بعض مسائل میں اجماع نہیں ہے. غلط فہمی والا یہ کہتا ہے کہ چلو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، جس مسئلے میں یا جن مسائل میں اجماع نہیں ہے، اختلاف ہے، ان مسائل میں تو وعید راحت نہیں ہوتی، کیونکہ مسئلہ جو ہے وہ ممکن ہے کہ اس عالم تک نہ پہنچو جب اختلافی مسئلہ ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اجماع کی، جن مسائل میں اجماع ہے، ان مسائل میں وعید لاحق کیوں نہیں ہوتی؟ غلط فہمی واضح ہے. اس کے جواب میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 12 طریقوں سے جواب دیا ہے کہ یہ بات غلط ہے، محض غلط فہمی ہے. پہلا جواب مختصرا میں پھر سے بتاتا ہوں، شیخ صاحب سب سے لمبا جواب پہلا ہے جو شیخ صاحب نے دیا. مختصرا شیخ صاحب نے یہ فرمایا، اچھا یہ تو بتائیں کہ تحریم جو ہے، یعنی حرام کا حکم جو ہے، کیا صرف اجماع کی وجہ سے ہے یا اس پر دلیل کی وجہ سے ہے؟ جیسا کہ یہ معلوم ہے کہ حرام کا حکم جو ہے وہ دلیل سے وابستہ ہے، حکم التحریم کسی سے جڑا ہوا ہے؟ دلیل سے. تو دلیل کی بنیاد پر ہی حکم ثابت ہوتا ہے تحریم کا. تو اسی طریقے سے جو وعید لاحق ہوتی ہے اس محرم کے ارتکاب کی وجہ سے، وہ بھی تو دلیل سے جڑا ہوا ہے نا، تو اس کو الگ الگ کیوں کر دیا ہے؟ خاص خاص طور پر جب ہم معین کی بات کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے اس محرم کا ارتکاب کیا ہے، اس نے سود کھایا ہے، معین شخص ہے، تو اس نے فعل تو حرام کیا ہے، کوئی شک نہیں کہ سود حرام ہے، لیکن کیا یہ جو فعل اس نے کیا، جو لعنت اس فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، سود کھانے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیا اس شخص پر یہ لعنت کی وعید لاگو ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے ہم دلیل کو دیکھیں گے، اجماع کو نہیں دیکھیں گے. جب دلیل موجود ہے تو دلیل کو ہی دیکھیں گے. اور اسی دلیل میں سے شرطوں کا ہونا اور رکاوٹوں کا دور ہونا بھی شامل ہے، یہ بھی دلیل میں سے ہم نے لیا ہے، یہ دلیل سے باہر نہیں ہے. اگر یہ دلائل نہ ہوتی کہ شرطوں کا ہونا لازمی ہے اور رکاوٹوں کو دور ہونا بھی لازمی ہے، تو تب بھی ہم بات نہ کرتے. اور پھر اس کے جو نتیجہ نکلتا ہے، اگر تمہاری بات مان لی جائے کہ جس مسئلے میں اجماع ہے کسی چیز کی تحریم پر، وہی حرام ہے، تو اس کا نتیجہ یہ لازمی نکلتا ہے کہ جس مسئلے میں اجماع نہیں ہے وہ چیز حرام ہی نہیں ہے. تو اس سے یہ بھی نتیجہ لازم نکلتا ہے، کیا نکلتا ہے لازم نتیجہ، جس چیز کی تحریم پر اجماع ہے، غلط فہمی یہی ہے نا، جس چیز کی تحریم پر اجماع ہے وہ تو حرام ہے، جس پر اجماع نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہو، لازماً وہ حرام ہی نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے لازماً، کہ ہم دلیل کو نہیں دیکھ رہے، ہم اجماع کو دیکھ رہے ہیں. دلیل تو چھوٹ گئی نا، اصل تحریم کی بنیاد کہاں سے ہے؟ قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسے دلیل کہتے ہیں. اگر ہم اس کو اجماع کے حوالے کر دیتے ہیں تو جس مسئلے میں اجماع نہیں ہے، حکم حرام کا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ کے پیارے پہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم یہ ہے کہ یہ معاملہ حرام ہے، اس پر اجماع ہمیں ملا نہیں ہے، اختلافی مسئلہ ہے، بعض علماء نے کہا جائز ہے، بعض نے کہا حرام ہے، ایسے مسئلے میں اس اختلاف کی وجہ سے ہم کیا کہیں گے، کیونکہ اس میں اجماع نہیں تو حرام ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہاں گیا، اصل دلیل کہاں گئی؟ تو ایک بڑا خطرناک راستہ ہے جس کا سدباب بہت ضروری ہے، بلکہ یہ اجماع کے مخالف ہے اور دین کی بنیادی تعلیمات کے بھی مخالف ہے. یہ پہلا جواب ہے، یعنی جس طریقے سے حرام ثابت ہوتے دلیل کی بنیاد پر اجماع نہیں دیکھتے، اسی طریقے سے وعید جو محرم کے ارتکاب کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے بھی ہم دلیل ہی دیکھیں گے، اجماع کو نہیں دیکھیں گے. بات واضح ہو گئی جی. دوسرا جواب، جیسا فرماتے ہیں ان کون حکم الفعل مجمعا علیہ او مختلفا فیہ امور خارجۃ عن الفعل وصفاتہ، کسی فعل کے تعلق سے جو حکم جڑا ہوا ہے، یہ دیکھنا کہ اس پر اجماع ہے یا نہیں، یہ امور خارج ہے اس فعل سے اور فعل کے صفات سے، بلکہ یہ اضافی ہو، انما ہی امور اضافیہ بحسب ما اروج لبعض العلماء من عدم العلم، بلکہ یہ امور جو ہیں اس پر اجماع ہے نہیں ہے، یہ اس حکم سے خارج امور ہیں، حکم تو موجود ہے پہلے سے، اب اس پر اجماع ہے یا نہیں ہے یہ اس کا اس فعل سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس سے خارج امور ہے اور اضافی امور ہے. اضافی کیوں ہے، اس کے بنیاد کا تعلق کیوں نہیں ہے، کیونکہ ہاں شیخ سے فرماتے ہیں کیونکہ بعض علماء کو اس کو خبر تک نہیں ہو سکتی، یعنی وہ عالم پر تھوڑی نازل ہوتی ہے، وہ تو عالم وہ تو مسائل کو ڈھونڈتا ہے دیکھتا ہے، جو جتنا زیادہ محنت کرتا ہے اتنے زیادہ اس کو علم ملتا ہے، اور بعض علماء محنت کے باوجود بھی وہ علم سے محروم رہتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے سبحان اللہ. واللفظ العام، پھر ایک مثال دی ہے. اچھا ابھی اجماع کو ذرا چھوڑ دیتے ہیں، آتے ہیں دلیل کی طرف. واللفظ العام ان اريد به الخاص, ایک لفظ عام ہے دلیل ہے, اگر اس سے مراد خاص ہے اس عام سے, فلابد من نصب دلیل يدل على التخصيص, تو دوسری دلیل جو تخصیص کی دلیل ہے جب تک وہ نہیں موجود ہوتی ہم عام کو خاص نہیں بنا سکتے. ہم دلیل کی بات کر, اجماع کو چھوڑ دیا, ابھی جواب اجماع کا دینا ہے لیکن ابھی صرف ہم دلیل کی بات ہی کر لیتے ہیں. اگر یہ بات سمجھ لیتے ہیں تو وہ سمجھنا بہت آسان ہے. جیسا فرماتے ہیں لفظ عام ہے, اگر اس سے خاص مراد ہے تو اس کے لیے دلیل کا ہونا بہت ضروری ہے جو اس تخصیص کی طرف دلالت کرتا ہے. اما مقترن بالخطاب عندما لا يجوز تاخير البيان, یا تو یہ جو تخصیص کا جو دلیل ہے یہ اسی خطاب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ ان لوگوں علماء کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ تاخیر جائز نہیں ہے بیان میں, حکم کے بیان میں, کہ فوراً ہی اس تخصیص کا حکم جو ہے اس عام کے ساتھ فوراً بیان کرنا. وہ اما مستعفی تاخیر ہی الحیم الحاجت عند الجمهور, یا جو تخصیص کا حکم ہے اس میں وسیع وقت ہے, ٹھیک ہے, جب ضرورت پڑتی اس پہ عمل کرنے کی تب اس کو اس پر عمل کیا جاتا ہے, تب اس کو دیکھا جاتا ہے. ولا شك ان المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتلين لمعرفه حكم الخطاب, اس میں کوئی شک نہیں ہے جو مخاطبین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ اس خطاب اس حکم کی معرفت کے لیے محتاج تھے کہ نہیں, حاجت تھی کہ نہیں, کس وقت یہ حکم ایسے چھوڑ دیا تو حاجت تھی. فلو كان المراد باللفظ العام في معنى آكل الربا والمحلل ونحوهما المجمع على تحريمه, شاہ صاحب فرماتے اگر لفظ عام جو ہے جس پر لعنت بھیجی گئی سود خور پر اور محلل پر, محلل کون ہے جو حلالہ کے لیے نکاح کرتا ہے, ونحوهما اور ان جیسے دوسرے مسائل جو بیان کیے ہیں, المجمع على تحریم جس پر اجماع تحریم کا, ٹھیک ہے, وذلك لا يعلم الا بعد ما تلقى صلى الله عليه وسلم, اور یہ جاننا ممکن نہیں الا کہ جب تک آپ وسلم کی وفات نہ ہو, آپ وسلم وفات کے بعد ہی یہ جاننا ممکن اس پر اجماع ہوا کہ نہ ہوا. مسئلہ گزر گیا, آپ وسلم اس کی وضاحت بھی کر لی ہے, علماء نے مسئلہ عام ہو گیا, اب علماء اس پر اجماع کیا کہ نہیں کیا, یہ اجماع کی خبر کب چلتی, جب مسئلہ آج ابھی ایک مسئلہ بھی آج حکم آیا ہے کیا فور اجماع ممکن ہے اس مسئلے پر؟ اجماع کب ممکن ہے کہ اجماع ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد تب پتہ ہم لگا سکتے اس پر اجماع ہے کہ نہیں. وتكلم الامه في جميع افراد ذلك العام, اور جتنے بھی علماء امت کے ہیں اس عام کے افراد پر سب نے بات کی ہے. لكان قد اخر بيان كلامه الى ان تكلم جميع الامه في جميع افراده وهذا لا يجوز. لفظ عام ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی تخصیص بیان نہیں کی مثال کے طور پہ, تو تخصیص کون بیان کرے, امت کب بیان کرے گی؟ جب اجماع ہو اپنے وفات کے بعد, ضرورت تو تب تھی, اگر آپ سے اس وقت نہ بیان فرماتے تو پھر امت کیسے جانتی؟ یعنی جن لوگوں نے اس وقت عمل کیا اس حدیث پہ یا اس دلیل پہ تو ادھورا عمل کیا نا, آپ سے ان کو مکمل علم نہیں دیا, لیکن ایسا نہیں ہوا, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فوراً کر دی ہے. اب حکم حرام ہے سود کا, وعید بھی اس میں شامل ہے کہ نہیں, لعنت اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ نہیں, یعنی کہ وعید کے حکم حرام اس وقت ہے اور جو لعنت ہے وہ پتہ چلا سنے وفات کے بعد جب اجماع ہوا امت میں, کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں. حکم حرام ہے سود, سود کا حکم حرام ہے اور سود خور جو ہے وہ لانتی ہے, ٹھیک ہے, یہ کب پتہ چلا آپ سلم کے زمانے میں اسی حدیث میں یا آپ سلم کی وفات کے بعد پتہ چلا لعنت کا؟ اسی زمانے میں پتہ چلا ہمیں. اور اگر آپ وسلم نہ بیان فرماتے, حکم تو حرام ہے وعید نہ ہمیں فرماتے, چھوڑ دیتے, تو پھر ضرورت تھی بیان کرنے کے لیے؟ خاص طور پہ جو سودی معاملے کے قریب آتا ہے یا اس پہ عمل کرنا, تب تو لازم تھا اس کو بتانا کہ بھائی اب تو یہ تمہارے اوپر حرام بھی ہے اور لعنت کا سبب بھی ہے. آپ سے زمانے میں سود موجود تھا نہیں تھا, تو جہاں ضرورت تب بھی آپ سے نہیں بیان فرمائے ان کو, اور چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر امت نے بعد میں جمع آ کے کیا ہے تب اس کو ہم مان لیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اسے شیخ سفرت وہ ہر لا یجوز ولی جائز نہیں ہے. تیسرا جواب شیخ سفرت ان هذا الكلام, کون سا کلام؟ یہ حدیث جس میں وعید شامل ہے. ان مخوطبت الام به, امت کو اس لیے بتایا گیا ہے لتعرف الحرام فتجتنبه, تاکہ وہ حرام کو جان لے اور اس کا اجتناب کرے. ويستندون في اجماعهم اليه, اور جو اجماع امت کا ہوا اس مسئلے میں کہ اس کی کہ وہ کہ یہ معاملہ حرام ہے, کس بنیاد پر ہوا؟ کس بنیاد پر ہوا؟ دلیل کی بنیاد پہ ہوا, ٹھیک ہے نا. یہ ماجمع علیہ علی الدلیل فقط, ماجمع علیہ فقط لکان العلم بمن موقوف علی الاجماع. اچھا, لتعرف الحرام فتجتنبه واستندون في اجماعهم اليه, اور وہ اپنے اجماع کی جو مستند ہے, جو بنیاد ہے, کس کی طرف ہے؟ دلیل کی طرف ہے. الیہ الى الدلیل ويحتجون في نزاع به, اور جب ان کا نزاع ہوتا ہے تو حجت کیا ہے؟ دلیل ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو شیخ یہ بیان فرما رہے کہ اجماع تک ہم پہنچے کیسے ہیں؟ اختلاف دلیل کی بنیاد پر, اجماع بھی دلیل کی بنیاد پر ہے, تو ہم دلیل کو چھوڑ نہیں سکتے. شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں فلو كانت الصورة مراد, اور اگر جو صورت مراد ہے یہ ما اجمع علیہ فقط, یہ ہوتی کہ جس پر اجماع ہے صرف اسی کو دیکھا جائے گا, وہ دل کو نہیں دیکھا جائے گا, لکان العلم بالمراد موقوفا علی الاجماع, تو اصل جو حکم ہے, اصل جو حکم ہے بالمراد لکان موقوفا علی الاجماع, تو وہ صرف اجماع پر ہی موقوف ہوتا. فلا يصح الاحتجاج قبل الاجماع, تو جب تک اجماع نہ ہوتا تو اس مسئلے میں دلیل کو ہم حجت نہ بنا سکتے. فلا يكون مستندا للاجماع, لان مستند الاجماع يجب ان يكون متقدما عليه فيمتنع تاخره عنه. دلیل ہے, اجماع ہے, ٹھیک ہے نا, دلیل تو آ گئی ہے. ہم جب تک اس پر اجماع نہ ہو تو ہم اس دلیل پہ عمل نہیں کر سکتے. تو ہم دیکھیں گے پہلے اجماع, اجماع ثابت ہوتا ہے کس چیز سے؟ دلیل سے. پھر ہم دیکھیں گے اس پہ دلیل ہے کہ نہیں. اجماع کی طرف جاتے تو دلیل کے پیچھے بھاگنا پڑے گا, دلیل کی طرف جلد اجماع کے پیچھے بھاگنا پڑے گا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فَمَنْ يُفْضِي إِلَى الدَّوْرِ الْبَاطِلِ, اسے کہتے ہیں دور, یہ سرکل ہوگا جو ہمیں باطل میں اور گمراہی میں ہمیں پھیرتا رہے گا. ہم نہ ادھر کریں گے نہ ادھر کے رہیں گے. پھر بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سود حرام ہے, اس پر اجماع بھی ہے. سود کی حرمت اجماع سے ثابت ہے یا حدیث سے ثابت ہے؟ حدیث سے ثابت ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کا یہ کہنا کہ جس مسئلے میں اجماع ہے اس پر تو ہم وعید کو لاگو کریں گے متعین پر, یہ غلط فہمی ہے نا. اچھا, اس مسئلے اجماع ہے کہ نہیں؟ سود کے معاملے اجماع ہے, تو کہتے ہیں جس نے سود کھایا ہے اب ہم کہیں گے وہ ملعون ہے بعینہ, کیونکہ اس میں اجماع ہے. شیخ صاحب اس کا رد کر رہے ہیں. اچھا, اب حرام کو حکم کی بات کرتے ہیں. حرام کیوں ثابت ہوا؟ اجماع کی وجہ سے یا دلیل کی وجہ سے؟ دلیل کی وجہ سے. اچھا, جو وعید ہے لعنت کی اس سود کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, دلیل ثابت ہوا اجماع سے؟ دلیل سے ثابت ہوا. اچھا, اب آپ کہتے ہیں کہ اجماع کا ہونا لازم ہے تاکہ ہم اس پر وعید لاگو کریں. محرم پر تو آپ کا اتفاق ہے کہ دلیل ہی کافی ہے, یہ مان لیتے ہیں. جب آپ نے ادھوری بات مانی تو پوری کیوں نہیں مانتے؟ جیسا کہ محرم کے ثبوت کے لیے دلیل ہی کافی ہے, اسی طریقے سے وعید کے لاحق ہونے کے لیے دلیل ہی کافی ہے. اگر ہم کہیں نہیں اجماع لازم ہے تو ہم دلیل چھوڑ کے بھاگا اجماع کی طرف. اس میں اجماع ہے کہ نہیں؟ سود کی لعنت پر اجماع ہے کہ نہیں؟ اجماع ہے. اجماع کہاں سے ثابت ہوا؟ دلیل سے. واپس دلیل کے پاس جائیں گے, دلیل میں دیکھیں گے اس میں تحریم بھی ہے اور وعید بھی ہے, پھر کہیں گے اچھا اجماع علیہ, پھر اجماع کی طرف جائیں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ الدور الباطل. فإن أهل الإجماع حينئذ لا يمكن الاستدلال بالحديث على صورة حتى يعلموا أنها مرادة. تو پھر جو اہل اجماع ہے اس صورت میں دلیل کو اپنی حجت نہیں بنا سکتے جب تک یہ نہ جان لیں کہ اس دلیل سے یہی معاملہ مراد ہے. وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ مُرَادَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا، وہ یہ نہیں جان سکتے کہ اس دلیل سے یہ معنی مراد جب تک ان کا اجماع نہ ہو. فصار الاستدلال موقوفا على الاجماع قبله، تو دلیل کا استدلال جو ہے وہ کسی موقوف ہے اجماع پر، اور اجماع موقوف على الاستدلال قبله، اور اجماع موقوف کس چیز پہ ہے؟ استدلال دلیل پہ ہے. اذا كان الحديث هو مستند فيكون شيء موقوف على نفسه، تو پھر کسی چیز کا وقوف اس کی بس پر واپس آتا ہے. فينتلغ وجوده، تو حقیقت یہ ہوگی کہ اس وہ موجود ہی نہیں ہے، جب آپ گھومتے رہیں گے ایک ہی جگہ پہ تو پھر اسے لازم ہی آتا ہے وہ حکم ہی نہیں ہے. ولا يكون حجة في محل الخلاف، اور جہاں پہ اختلاف ہوگا یہ دل قابل حجت نہیں ہوگی. لأنه لم يرد، کیونکہ اس سے مراد یہ ہے ہی نہیں. وهذا تعطيل للحديث عن الدلالة، اور اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ہم دلیل کو چھوڑ دیا ہے، معطل کر دیا ہے دلالت سے. الحكم في محل الوفاق والخلاف، اتفاق میں بھی وہ درست نہیں ہے، اجماع پر بھی دلیل کام نہیں آ سکتی کیونکہ اس کی مراد اجماع پر متوقف ہے، اور اختلاف مسئلہ تو ویسے اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، اس دل کو حجت نہیں بیان کر سکتے. تو نہ حدیث اختلاف مسئلے میں حجت ہے، نہ ہی اجماع مسئلے میں حجت رہی، تو حدیث بنیادی طور پر ہی ہاتھ سے نکل. وذلك مستلزم ان كل شيء من النصوص التي فيها تغيير الفعل افاد تحريم ذلك الفعل وهذا باطل قطعا، تو اس سے لازم آتا ہے جب یہ بات ہوگی دلیل کے اور اجماع کے آپس میں اس طریقے سے، تو اس سے لازم آتا ہے کہ نصوص میں سے جس میں کوئی وعید ہے یا کسی فعل کی تغلیظ بیان کی گئی ہے، سختی بیان کی گئی ہے، اس سے تو پھر تحریم بھی اس میں تحریم کی دلیل بھی موجود نہیں رہے گی. جب وعید نہیں رہے گی تو ایک ہی حدیث تحریم کیسے باقی رہے گی؟ فرماتے وهذا باطل قطعا، اور یہ بات باطل ہے قطعا، کیونکہ تحریم تو آپ لوگ بھی مانتے اسی دلیل سے. اچھا، الجواب الرابع، چوتھا جواب، ان هذا يستلزم الا يحتج بشيء من هذه الاحاديث الا بعد العلم بان الامه اجمعت على تلك الصوره. اسی لازم آتا ہے کہ احادیث میں سے کسی بھی حدیث کو بھی بطور حجت یا دلیل ہم پیش نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ ہم جان نہ لیں کہ امت کا اجماع اس حدیث پر ہوا کہ اس سے یہ معنی مراد ہے. سود خور پر لعنت ہے، امت نے اجماع کیا ہے، ہم نے یہ جانا ہے کہ امت کا اجماع ہوا کہ سود خور لانتی ہے، یہ معنی مراد ہے حدیث سے، تب ہم کہیں گے کہ سود خور جو ہے وہ لانتی ہے. تو حقیقتاً ہم دلیل کو چھوڑ رہے ہیں اور اجماع کی طرف آ رہے ہیں. فإذن اس سے کیا لازم آتا ہے؟ فإذن الصدر الاول لا يجوز ان يحتج بها. صدر اول کون ہے؟ جو صحابہ کرام تھے، جس زمانے میں آپ نے یہ فرمایا ہے، اجماع سے پہلے کا زمانہ جب اجماع نہیں تھا. اس سے پاس یہ لازم آتا ہے کہ جو صدر اول تھا، جو بہترین زمانہ تھا، صحابہ کرام کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ، اس زمانے میں خاص میں صحابہ کرام کا زمانہ، جب یہ حدیث پڑھی جا رہی، وہ سن رہے تھے، تو اس سے لازم آتا ہے کہ وہ اس حدیث سے ان احادیث کے بطور حجت اور دلیل بیان نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اصل تو اجماع ہی، اور اس وقت اجماع نہیں تھا، اس وقت تو دلیل تھی، اس دلیل سے وہ مسائل اخذ کرتے تھے، عمل کرتے تھے، تو اجماع تو بعد میں آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، اس بات سے لازم آتا ہے کہ صدر اول جو ہے وہ ان احادیث پر عمل کر نہیں سکتے تھے، اور نہ ہی وہ ان کو بطور حجت پیش کر سکتے تھے. بل ولا يحتج بها من يسمعها من في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جو وسلم کے زمانے میں تھے، یعنی صحابہ کرام جو تھے، حدیث سنتے بھی ہیں لیکن ان کو لیے بطور حجت بھی نہیں ہے. عجب سی بات ہے کہ نہیں؟ ويجب على الرجل اذا سمع مثل هذا الحديث ووجد كثير من العلماء قد عملوا به ولم يعلم له معارض الا يعلم حتى يبحث عنه. بلکہ یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ جس نے حدیث کو سنا ہے وہ اس وقت تک اس محرم سے اجتہاد نہ کرے جب تک وہ سب علماء کے پاس جا کے دیکھ نہ لے کہ ان کو اس مسئلے میں اجماع ہے کہ نہیں. اگر وہ کہتے نہیں ہمارا بھی یہی اجماع ہے، ہم اس کو یہی سمجھے، تب تو اس محرم سے اجتناب کرے اور وعید سے بھی دور رہے گا، ورنہ تو پھر اس پہ عمل بھی نہیں کر سکتا حدیث پہ. ہل فی اکتر اب من یخالف ہوں, اور بلکہ وہ یہ بھی ڈھونڈتا رہے گا کیا اس زمین پر کوئی ایسا ہے شخص جس مخالفت کی ہے یا نہیں ہے, تو اس انتظار میں رہے گا کب جواب آتا ہے. کما لا یجوز, یہ بھی جائز نہیں ہے, لہو ان یحتج فی مسئلۃ بالاجماع الا بعد البحث التام وذن یبطل احتجاج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بمجرد خلاف واحد من المجتہدین. اور کسی بھی مسئلے پر, کسی مسئلے پر وہ حجت نہیں قائم کر سکتا, یعنی دلیل کو بطور حجت بیان نہیں کر سکتا یا اجماع کو بھی بطور دلیل وہ پیش نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ مکمل طریقے سے وہ اچھی طریقے سے ڈھونڈ نہ لے اور جان پڑتال نہ کر لے, جان پڑتال نہ کر لے. اگر ایک بھی مخالف مجتہدین میں سے نظر آ گیا تو اس ایک مخالف کی وجہ سے اجماع تو ویسے نہ رہا لیکن حدیث بھی چھوٹ گئی, حدیث پر عمل بھی نہیں ہو سکتا. فیکون قول واحد یتنبی لکلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو انڈر لائن کرنی بڑی خطرناک بات ہے. جیسا فرماتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص کے قول کی وجہ سے اللہ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا, ایک مجتہد عالم کی وجہ سے اللہ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا جائے گا. تو اس بات سے یہ لازم آتا ہے وہ موافقت ہے محقق ہے قول صلی اللہ علیہ وسلم, اور اگر وہ موافق ہو جاتا ہے تب اس کی بات مانی جائے گی, بلکہ اس کی نہیں بلکہ اصل فرمان بھی مان لیا جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی حقیقت حدیث سے نہیں ہے, یہ ایک شخص ہے جس کے اتفاق یا اختلاف سے حدیث پہ عمل ہوگا نہ ہوگا. اب سارے, اب 100 بندہ ہے, 99 نے اقرار کر لیا, اتفاق کر لیا, ان میں سے ایک شخص مجتہد ہے, اس نے انکار کیا, تو حدیث پہ عمل اس وقت نہیں ہو جب تک یہ ایک شخص بھی اقرار نہیں کرتا. اقرار کیا تو حدیث پہ عمل ہوا, انکار کیا ایک شخص نے تو حدیث چھوڑ دی. اس شخص کو کیا درجہ دے رہے ہیں ہم لوگ؟ نبی کا درجہ دے رہے ہیں. کتنی خطرناک بات ہے. اس سے بڑھ کر خطرناک بات دیکھیں, شخص فرماتے اگر یہ شخص خطا پر ہو ایک اور 99 حق پر ہو تب کیا نتیجہ ہوگا؟ شخص فرماتے ہیں سارا خط مبتل لکھنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی خطا جو غلطی ہے وہ آپ سلم کے فرمان کو باطل کر دیتی ہے. تم اس وہاں تصور کر سکتے؟ سبحان اللہ. وهذا كله باطل بالضرورة, وهذا كله باطل بالضرورة, شخص فرماتے ہیں اور یہ ساری باتیں باطل ہیں اور دین کی بنیادی تعلیمات اس کی گواہ ہیں. اچھا فإن قيل فإنه إن قيل, اگر کوئی شخص یوں کہے لا يحتج به إلا بعد علم بالإجماع, حدیث بطور حجت ہم نہیں مانیں جب تک کہ اجماع کا علم نہ ہو, صارت دلالت النصوص موقوفة على الاجماع, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نصوص کی دلالت جو ہے وہ اجماع پر موقوف ہے, وہ ہوا خلاف الاجماع, اور یہ بات خلاف اجماع ہے کیونکہ اجماع تو خود محتاج ہے حدیث کا. حينئذ فلا يبقى النصوص دلالة, اور دلالت اور نصوص تو خالد رہیں گے نا, کوئی دلالت تو نہیں باقی رہے گی, حدیث کے صرف الفاظ رہیں گے جو اصل دلالت اور اصل جو حدیث کے اندر جو حکم ہے اس سے تو حدیث خالی ہو جائے گی نا. فإن المعتبر انما هو الاجماع, تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اجماع معتبر ہے, والنص عدیم التأثیر, اور حقیقت النص جو ہے جو حدیث ہے اس کے کوئی اثر ہی نہیں ہے. فإن قیل يحتج به اذ لا يعلم وجود اذا يعلم وجود الخلاف, کہتے قابل حجت تب ہوگا جب ہم نہیں جانتے کہ اس میں کوئی اختلاف ہے. ایک بات یہ ہے کہ ہم جان لیں کہ اس میں اجماع ہے, پورا پتہ چل گیا, ایک یہ مسئلہ اس کا جواب دے چکے. دوسرا مسئلہ یہ شخص فرماتے ہیں اگر ہم نہیں جانتے اس پر اختلاف ہے, ایک شخص نے 100 عالم کے پاس, اس زمانے میں مثال 100 عالم ہے, سب کے پاس جا کے دیکھ رہے سب کا اجماع ہے, اس کا جواب کیا ہے؟ تو حقیقت اجماع ہی پھر قابل تاثیر ہوگی, حدیث کا کوئی اثر باقی نہ رہا. اچھا اگر اس ایک شخص کہتا ہے مجھے نہیں پتا اس پہ اختلاف ہے, اجماع کا یقین بھی نہیں ہے اور مجھے کہیں سے کسی نے مخالفت بھی کی ہے, ٹھیک ہے, اس صورت میں شخص فرماتے ہیں فيكون قول واحد من الأمة مبطل لدلالة النص. تو اسے ثابت ہوگا اگر ایک شخص کی مخالفت بھی سامنے آ جائے تو اس ایک شخص کی مخالفت سے پورا نص جو ہے وہ نکارا ہو جائے گا اور باطل ہو جائے گا. وهذا ايضا خلاف الاجماع, اور یہ بھی اجماع کے خلاف ہے. وبطلان معلوم باطلان من دین الاسلام, اور یہ بات باطل ہے, دین کی بنیادی تعلیمات اس کے گواہ ہیں. کافی ہے یہ پانچواں بتاؤں؟ میرے خیال ہے کافی ہے. پانچواں جواب پر رکتے ہیں, اگلے درس میں سے پانچواں جواب سے بات کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. پانچویں جواب میں شیخ صاحب یہ سوال کر رہے ہیں ان سے, اب علماء کا اجماع کافی ہے, عوام الناس کا جاننا اس میں شامل ہے کہ نہیں؟ اب ایک اور دروازہ کھولے وسیع ہے, تو بات علماء تک کی بات. اب ایک عام عوام الناس, اس کو پتہ ہے کہ سود حرام ہے اور سود خور لانتی ہے, عوام الناس میں سے. اب اس کا ووٹ جو ہے علماء میں شامل ہو گئے نہیں ہو گئے, یہ اجماع میں شامل ہوگا کہ نہیں, اس کی پھر تفصیل بیان کی شیخ صاحب نے, اور اس کا کتنا اثر ہو سکتا ہے حدیث پر یا اجماع پر. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جو ساتھی دیر سے ہیں جن کو سمجھ نہیں آ رہی شاید بعض باتیں اوپر سے جا رہی ہیں, انشاءاللہ پورا رفع ملام ختم کرنے کے بعد ایک یا دو درس پورا خلاصہ بیان کریں گے, ہم پوری کتاب کا خلاصہ ہوگا انشاءاللہ. جی نسل کی موجودگی میں ارے بہت سارے ایسے گروہ موجود ہیں جو حدیث کو بغیر اجماع کے چھوڑ رہے ہیں. اب اجماع کی بات کہاں سے کر رہے ہیں؟ یعنی شیخ صاحب تو بات کر, اگر اجماع بھی ہوتا تب بھی اس دلیل کے سامنے کچھ نہیں ہے. جی ہاں, ایسے کئی لوگ ہیں, اور اس میں سے جو اندھی تقلید کرنے والے ہیں کیا ہیں, جب تک اپنے گروہ کے علماء کی بات نہیں سامنے آتی وہ حدیث کو بھی عمل نہیں کرتے. یعنی شیخ صاحب بات کر رہے ہیں, جس نے یہ اعتراض کیا ہے کہ سود تو حرام ہے, سود خور. اب ایک مثال دی ہے, جانتے کس نے سود کھایا تھا صحابی میں سے؟ سیدنا دلال سے تو غلطی ہوئی تو پتہ چل گیا کہ غلط ہے. اچھا سیدنا زید بن ارقم, جیسے سیدنا عائشہ نے فرمایا کہ جا کے اسے خبر دے, اس نے اپنے جہاد سلم کے ساتھ جہاد جو ہے وہ نکارا کر دیا. اب کیا اس صحابی پر رضی اللہ عنہ پر ہم کہیں گے یہ ملعون ہے نعوذ باللہ؟ نہیں کہیں گے. تو پہلے گروہ نے کہا کیوں ملعون نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ حدیث جو ہے قطعی نہیں ہے. قطعی ہوتی تب ہم کہہ دیتے, لیکن جب قطعی نہیں ہے, ظنی ہے, احاد ہے, متواتر ہے, احاد ہے, اس لیے فعل تو حرام ہے لیکن فاعل جو ہے ملعون نہیں ہے. کیونکہ قطعی نہیں ہے. جواب درست ہے یہ؟ ہمیں کہا جواب درست نہیں ہے. کیا مطلب ہے جواب درست نہیں؟ کیا نعوذ باللہ صحابی ملعون ہے؟ نہیں, جواب اس کا یہ ہے کہ فعل محرم ہے جو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سود جو کھائے ہیں حرام ہے. اچھا فاعل نے جو صحابی ہے رضی اللہ عنہ سے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے جو معاملہ طے کیا ہے وہ ملعون نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دوسرے دلائل موجود ہیں جس میں شروط اور موانع ہیں, وہ اس شخص متعین پر مکمل نہیں ہو رہے شرطیں, ٹھیک ہے نا. جب مکمل, جب ان کو علم نہیں تھا, جیسے علم تو انہوں نے توبہ کر لی ہے جیسے کہ دوسرے روایت میں آیا ہے. اب جاہل جو ہے اس کو پتہ نہ ہو تو کیا وہ اس پہ وعید لاگو ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. تو پہلا جواب تو یہ تھا, اس پر تو شیخ سمبھائی لمبی بات کی تھی. اب پھر ایک مرتبہ اعتراض آیا, غلط فہمی ہے. غلط فہمی کیا ہے؟ ٹھیک ہے, جن مسائل میں اختلاف ہے اس پر تو وعید لاحق نہیں کرتے ہم. اب ظنی بھی گیا, ٹھیک ہے نا, اور خبر احاد بھی گیا, اور وعید کے لحوق کے لیے دلیل کا ہونا بھی بات ختم ہو گئی. بعض لوگوں نے آ کے کہا جن مسائل میں اختلاف ہے اس پر تو وعید لاحق نہیں ہوتی کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا, لیکن جن مسائل میں اجماع ہے محرم پر بھی اجماع ہے اور اس کی سزا پر بھی، وعید پر بھی اجماع ہے. اب اس اجماع میں مسئلہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا نہیں آ رہا؟ کہ جب اجماع ہے اور اس نے اس میں عمل بھی کیا ہے، محرم کا ارتکاب بھی کیا ہے، تب یہ وعید اس شخص کو لازم کیوں نہیں ہوتی؟ اسی کے جواب میں شیخ صاحب یہ لمبا جواب دے رہے ہیں. پانچ کتنے، چار ہم بیان کر چکے ہیں، پانچ آگے بیان کریں گے. کہ ابھی تک جو ہم نے جانا ہے کہ دلیل پہلے ہے، اجماع بعد میں ہے. اگر دلیل کے لیے اجماع کو دیکھنا لازمی ہوتا تو دلیل کو چھوڑنا پڑتا، اور یہ بالکل غلط بات ہے، باطل ہے. کہ کیونکہ خود جو اجماع ہے وہ دلیل کا محتاج ہے، اجماع دلیل کی محتاج ہے. اگر ہم اجماع کو دیکھتے ہیں، دلیل کو چھوڑ دیں، جس سے یہ محرم ثابت ہوا اور لعنت بھی ثابت ہوئی ہے ایک ہی نص میں، آپ نے آدھے پر تو عمل کر دیا بغیر اجماع کے، اور آدھے کو ثابت کرنے کے اجماع کی بھی ضرورت پڑ گئی ہے، تو تراویح سیدھا کر لیں اپنا. جیسے کہ محرم آپ نے ثابت کیا دلیل سے، لحوق وعید بھی دلیل سے ہی ثابت ہے. یہ نہیں دیکھیں گے اس میں اجماع ہے کہ نہیں، یہ دیکھیں گے کہ دلیل جو ہے جس پہ شروط اور موانع ہیں وہ اس سے متعین کے لیے لاگو ہوتی ہے کہ نہیں. یہی بات ابھی تک ہو رہی ہے اور آگے بھی ہوگی ان شاء اللہ. اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی اجماع ہر دور میں ہے، اور جو اس کے جواب ابن تیمیہ پیارے انداز میں فرماتے ہیں، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ واسطیہ میں فرماتے ہیں کہ اجماع معتبر وہ ہے جو بہترین تین زمانوں میں تھا، جس کے آپ حصر بھی کر سکتے ہیں، جس کے اقوال بھی آپ ڈھونڈ کے اکٹھے کر سکتے ہیں. جیسے زمانہ دور ہوتا ہے اس بہترین زمانے سے، لوگ منتشر ہو گئے، عام ہو گئے، پوری دنیا میں پھیل گئے. اب بہت مشکل ہے کہ آپ پوری دنیا میں چکر لگا کے کہیں پوری دنیا سے قول اکٹھے کر علماء کا اور اجماع ثابت کرے. اس لیے اجماع کا قیمت موجود ہے، یہ بات پہلے سمجھ لیں، اجماع موجود ہے. لیکن معتبر اجماع کون سا ہے؟ وہ اجماع ہے جو اس زمانے میں تھا. بعد میں اجماع کا امکان تو ہے، لیکن اس میں اختلاف کا ہونے کا بھی امکان ہے. اگر اجماع ثابت ہو گیا آج کسی مسئلے پہ، ہم کہیں گے اس پر اجماع ہے، اس پر عمل کریں گے. اگر ثابت ہوا بعد میں اس پر اجماع نہیں ہے اور جسے مخالفت کی ہے وہ بھی حسن جماعت کے علماء میں سے، بدعت عالم کے اجماع سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ بنیادی بات سمجھ لیں. اجماع کے ابواب پہلے بیان کر چکے تھے ہم. تو اجماع معتبر وہ ہے جو نص کے مخالف نہ ہو، پہلی بات ہے. اور اجماع نص سے ٹکرا نہیں سکتا. آپ سے فرماتے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع ہو نہیں سکتی. اور پھر جو اجماع معتبر وہ جو صحابہ کرام تابع تابعین کے زمانے میں تھا، آج موجود بھی ہے، محفوظ بھی ہے، بتا دوں میں آپ کو. اور نقلۃ الاجماع الحمدللہ بہت ساری کتابوں میں ہے. حافظ ابن حجر نے اجماع نقل کیے ہیں، امام نووی نے اجماع نقل کیے ہیں، امام ابن عبد البر نے اجماع نقل کیے ہیں کئی مسائل میں، اور دیگر کتابیں صرف اجماع کے لیے بھی یعنی پوری لکھی ہیں، اس میں اجماع امت کے اجماع مسائل ہیں. بلکہ ایک شخص نے بھی خیر ماسٹر کے لیے یہ تھیسس دیا گیا تھا کہ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اجماع جو انہوں نے نقل کیا ہے شیخ ابن تیمیہ نے عقیدے کے مسائل میں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مجموع الفتاوی میں دیگر کتابوں میں اجماع کو نقل کیا ہے. تو اجماع جو معتبر ہے وہ موجود ہے. آج امت کو چاہیے کہ ایک بنی بنائی چیز پر جو آج موجود ہے، آج زیادہ محنت ضرورت نہیں ہے، محنت وہ لوگ کر چکے ہیں. آج ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے صرف گائیڈنس کی ضرورت ہے، ہم کہاں سے ابتدا کریں، کیسے چلیں، رہنمائی حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں. آج کے زمانے میں علم بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن اس کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ جو نہیں چاہتا تو علم کبھی بھی آپ کے پاس چل کے نہیں آیا. کبھی بھی کنواں آپ کے پاس چل کے نہیں آیا، آپ خود جاتے ہیں. جب آپ پیاسے ہوتے ہیں کنواں کے پاس چل کے جاتے ہیں. آج میرے بھائی علم بہت آسان ہے، کنویں بھی موجود ہیں لیکن پینے والے بہت کم ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی آپ آئے ہمارے منہ میں صرف پانی، بلکہ پانی آپ کنویں سے بھریں اور ہمارے قریب ہمیں منہ میں بھی ڈالیں، تب ہم سوچیں گے پینے کے لیے. اب علم اتنا آسان ہو چکا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. That's the end of the journey.